inshallah, Hafiz Qasim Parak sir will give us introduction to our honored, learned, respected guest, Hazrat Dr. Sabir Saab, Damat Barakatuhum. And thereafter, we will have the pleasant opportunity of listening to someone who spent 17 years in the khidmat of his Shaykh and who saw the private life and the public life of Hazrat Haji Farooq Saab, Rahmatullah Ali. And he can testify and bear witness to the fact that Hazrat Haji Saab, Rahmatullah Ali, was not only preaching, but whatever he preached, he practiced. And to be with a Shaykh Kamil for 17 years in Safar, in Hazar, on journeys and at home, and to see every action and every deed of his is not any ordinary feat. The sohbat and the company of the Ahlullah, it is a great thing. It's unfortunate that we do not value and appreciate this commodity. Over the past few years, every now and again, we see a notice on the board that a great wali of Allah tabaraka wa ta'ala has departed from this world. Pakistan, India, Europe, Middle East. It's not that buzrugs are only in India and Pakistan, Saudi Arabia. Great, great ulama, great scholars, great muhaddiseen, great mufassireen, great walis of Allah tabaraka wa ta'ala. One by one they are leaving. So before we are deprived of the opportunity of the sohbat and the company of these Ahlullah, we must make the best of it. My Shaykh Hazrat Maulana Hakim Ahmad Akhtar Sahab Damat Barakatum, he says, when my plane was landing at Johannesburg, so there, looking at the color of the sand heap, he said, it solved a big problem. And what problem it solved? He says, sohbat ki ajeeb misal samaj mein aayi. That here in South Africa, he says, from the ground, you can see that so much of sand, which is golden in color, is piled on the top. And what was this sand? This sand was the sand which was in the company of the gold. So if gold can change the color of the sand, the gold can change the color of the sand. If you go to a coal mine, that the sand is black. So in the same way, gold, if it can change the color of sand to golden, then what cannot the sohbat of the Ahlullah do? So here we have a person with a homeopathic background, a doctor, but staying in the company and the sohbat of a very great wali of our times. May Allah tabaraka wa ta'ala give him the highest stages in Jannat. Amen. We can see how it transforms the person. And then, generally, this is what happens. That these great walis of Allah tabaraka wa ta'ala, they have a nisbat ma'allah. And before their passing away, they normally transfer this to somebody special. Hazrat Maulana Ilyas Rahmatullah Alayh, just before he parted from this world, he told Hazrat Maulana Yusuf Rahmatullah Alayh that, come embrace me, now I am going. And Hazrat Shaykh Zakariya Sahab Rahmatullah Alayh says that that was the time that the intiqal of that nisbat took place. That Hazrat Maulana Yusuf Rahmatullah Alayh, after that he made such progress that Hazrat Shaykh Rahmatullah Alayh says, Kana mamluki fadha maliki fahaza min aajib zaman. So Hazrat Shaykh Rahmatullah Alayh says this about him, that that was that intiqal of that nisbat. In the same way, Hazrat Haji Imdadullah Rahmatullah Alayh, Hazrat Gangawi Rahmatullah Alayh, Hazrat Tanvi Rahmatullah Alayh, Maulana Masihullah, Maulana Wasihullah, all these great buzrugs, when they passed away, just before that, they transferred this to someone special. Others also benefited tremendously. They have many khulafa, but someone special gets it. So here it is the opinion of the Ahlullah of our time that Hazrat Haji Farooq Saab, Rahmatullah Alayh, he transferred it to our honored and respected guest, Hazrat Dr. Sabir Saab, Damat Barakatum, who stayed in his company for 17 years. So we should listen with an open mind and with this niyat that Allah Tabaraka wa Ta'ala also gives us his muhabbat, his love, his ma'rifat, his yaqeen, so that we may leave this world in a state that Allah Ta'ala is pleased with us and he is pleased and we are pleased with him. Okay.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اور اپنے پیارے مرشد پاک کی برکت سے اس وقت کی آپ حضرات کے قدموں میں جو حاضری ہوئی ہے یہ میرے حضرت کی برکت انہی کی برکت شامل حال ہے انہی کی دعائیں شامل حال ہیں ہمہ وقت جو گاڑی چل رہی ہے تو چند باتیں توفیق الہی سے جو ان کی صحبت مبارکہ میں بیٹھ کے سنی ہیں اپنی اصلاح کی نیت سے وہی باتیں عرض کرنی ہیں ان اکابر کے ہوتے ہوئے اپنے بڑے بزرگوں کے ہوتے ہوئے بے ادبی ہے ان حضرات کے سامنے کچھ کہنا میں اس کو ایسا ہی سمجھتا ہوں جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ٹیچر کھڑا کر دیتا تھا سبق سناؤ تو سبق سنانے کھڑے ہو جاتے تھے ان حضرات کے سامنے جو میرے حضرت مجھے سبق دے گئے ہیں وہ سبق سنا رہا ہوں اللہ تعالی ان حضرات کے وجود کو تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ان کا فیض عام و تام کرے وہ جو سبق دے گئے ہیں اس سبق کو دہراتا ہوں اللہ تعالی اس میں مجھے بھی پختگی عطا فرمائے میری اصلاح فرمائے خامیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے میرے حضرت نور اللہ مرفضہ عجیب تھے ان کی ہر بات عجیب و غریب تھی اللہ کے خاص مقبول بندوں میں سے تھے ایک مرتبہ حضرت نے بیان فرمایا روزہ اقدس پر حاضری ہوئی سلام عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سلام کے بعد جواب کے بعد یہ ارشاد ہوا تم نے کون سی کتاب پڑھی ہے میرے حضرت سے بارگاہ رسالت سے یہ سوال ہوا آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے فرماتے ہیں فوراً سے پیشتر مان اللہ نے مدد فرمائی یہ جواب اللہ نے دل میں ڈالا روزہ اقدس پر ہی کہ میں نے کتاب مسیح الامت پڑھی
سبحان اللہ
ہمارا جو ماخذ گفتگو کا سب محور وہ شیخ کی گفتگو فنافی شیخ تھے فوراً یہی فرمایا کہ ہم نے کتاب مسیح الامت پڑھی یہ میرے حضرت کا مقام تھا کہ انہوں نے کتاب مسیح الامت پڑھی ہم تو اپنی کتاب شفیق الامت کو اچھی طرح دیکھ بھی نہ سکے اسی شفقت والا مجسم سایہ اللہ نے عطا فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اگر قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی ایک ایک نعمت کے بارے میں میرے حضرت فرماتے تھے سوال ہوگا، پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ہاتھ پیر آنکھیں، یہ جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں بن مانگے بلا استحقاق کے، ان کا مصرف اس منی میں حقیقی موتی حقیقی کی مرضی کے مطابق ہوا یا اس کے خلاف ہوا، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. اتنی بڑی دولت، ایمان کی دولت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف، اور پھر اس فتنوں کے زمانے میں ایسے اکابر اولیاء امت کے ساتھ وابستگی. اور اگر یہ سوال ہو گیا کہ ہم نے تمہیں نعمت شفیق الامت عطا فرمائی تھی، تم نے اس کی کیا قدر کی؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. اللہ تعالی ہماری اس ناقدری کو معاف فرمائے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور حقیقتاً شیخ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے. عزیزان من، قدر کر لو، جو نفوس قدسیہ باقی ہیں ان کی قدر کر لو، بعد میں سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہ ہوگا. اکثر آپ حضرات نے سنا ہوگا مجلسوں میں بیان فرماتے تھے، غنیمت جانو اس مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے. بارہا یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے، نہ یہ مجلسیں رہیں گی، نہ یہ ہمیشہ مل بیٹھنا رہے گا. جلال آباد کا فقیر ہے، صدا لگاتا پھرتا ہے، صدا لگا کے چلا جائے گا. ان باتوں کی قدر کر لو. تو یہ فکر دلانے والی باتیں حضرت بیان فرمایا کرتے تھے. جو حضرات موجود ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے وجود کو باجود جانو. اہل اللہ کا وجود باجود ہوتا ہے، یہ میرے حضرت کے الفاظ ہیں. جب اللہ والا کسی بستی سے اٹھ جاتا ہے، اس کے بعد میں معلوم ہوتا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، در و دیوار بھی روتے ہیں. حدیث پاک سے اس کی سند دیا کرتے تھے، جب مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں ایک عورت نے ممبر بنا کر خدمت اقدس میں پیش کیا لکڑی کا، اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت سے تنے سے ٹیک لگا کر سہارا دے کر خطبہ دیا کرتے تھے. جس دن کے پہلے دن اس لکڑی کے ممبر پر خطبہ دیا ہے، تمام صحابہ اکرام نے سنا کہ وہ کھجور کا تنا دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا. کس بات پر؟ مولانا روم فرماتے ہیں، خاک و باد و آب و آتش بندان، بامنو تو مردہ باحق زندہ. یہ پانی، مٹی، ہوا ہمارے نزدیک مردہ ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک زندہ ہیں. میرے حضرت نے ایک بات اور بیان فرمائی تھی کہ جو کچھ بھی رزق دیا جاتا ہے مخلوق کو، اہل اللہ کے وجود کی برکت سے دیا جاتا ہے. یہ جو آیا علماء کے لیے، عالم ربانی کے لیے، عالم صالح کے لیے، طالب علم کے لیے، مچھلیاں دریا اور سمندر میں دعائیں کرتی ہیں، فرمایا اس پر کبھی غور کیا؟ مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ دریاؤں میں پانی جو آتا ہے، علماء اور اہل اللہ کے وجود کی برکت سے آتا ہے، وہ اس کے شکریہ میں اہل اللہ اور علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو یہ ان کا وجود باجود ہوتا ہے، جس بستی میں بھی ہو ان کی قدر کرنی چاہیے. در و دیوار بھی روتے ہیں، موت العالم موت العالم. جب اللہ والا اٹھ جاتا ہے تو موت العالم. میں نے ایک مرتبہ حضرت اپنے شیخ سے سوال کیا کہ حضرت ایسا کیوں ہے، موت العالم موت العالم کیوں ہے؟ حضرت والا نے عجیب جواب ارشاد فرمایا، وہ اس بنا پر ہے کہ ان کے وجود سے، جیسے کہ آفتاب کو معلوم نہیں کہ میرے فیض سے کون کون مستفید ہو رہا ہے، سورج کو نہیں معلوم کہاں کہاں اس کی شعائیں جا رہی ہیں، ایسے ہی اہل اللہ کے وجود سے پورے عالم میں فیض پھیلتا ہے. جب ان کا وجود اٹھ جاتا ہے، وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے ظاہری، اس کی جدائی پر زمین اور زمین کا ہر حصہ، جانور تک روتے ہیں. اہل اللہ کا وجود باجود ہوتا ہے، لہذا ان کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی بڑے ہیں یا حضرت مولانا یعقوب صاحب بڑے ہیں؟ حضرت عجیب جواب میرے حضرت فرماتے تھے دیا अरे मियां बादल की बदली छोटी हो या बड़ी, जब बरसेगी तुम्हें तो बरसा देगी, तुम्हें तो नहला देगी, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये मवाजना मत करो बुजुर्गों में, कौन बड़ा है कि कौन छोटा है, अपना काम बनाने की करो। जो करीब में मयसर हैं नुफूस कुदसिया, अपने इलाके में उनकी कदर करो और उनसे मुस्तफीज हो जाओ, बाद में सिवाय अफसोस के कुछ नहीं होगा। मेरे हजरत अक्सर फरमाया करते थे, जिंदगी में तो एतराज करते हैं, मोतरिज होते हैं, बाद में सब कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शेख अब्दुल कादर जीलानी नबर अल्लाह मरकदहू गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की जितनी मुखालफत बगदाद शरीफ में हुई शायद किसी की नहीं हुई। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की अहया उलूम बगदाद के चौक चौक में हर गली गली जलाई गई इतनी, और बाद में सब कहने लगे रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए इनकी बहुत कदर करो, मवाजना मत करो, और एतराज करना अल्लाह ताला महफूज रखे उस वक्त के आने से पहले हमें उठा ले कि हम अहलुल्लाह और खासान खुदा उलमाए उम्मत पर एतराज की जुबान निकालें। उस दिन से पहले अल्लाह हमें उठा ले। कुतबुल आलम हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज मेरे हजरत सुनाया करते थे इस बात पर कि जो अहलुल्लाह के खिलाफ जुबान खोलता है उसकी कबर खोल के देख लो, बाद विसाल के किबले से मुंह फिर जाता है। अल्लाह ताला बेअदबी से बचाए। ठीक है, फरमाया करते थे ना अकीदत रखो ना मोहब्बत रखो, लेकिन जुबान एतराज की मत खोलो। कभी भी किसी मशलक मशरब किसी मकतबाए फिक्र से ताल्लुक रखने वाला बुजुर्ग हो जुबान मत खोलो। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, और हजरत की हर बात अजीब होती थी, तमाम आम्मतुल मुस्लिमीन से फिलहाल और कुफार से फिलमहाल अपने को मैं बदतर जानता हूं, बदतर समझता हूं। और ये अहलुल्लाह फरमाया नहीं करते, ये इनका हाल होता है। एक मर्तबा थाना भवन में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल खुलफा उमूद दीन के सुतून हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आजम पाकिस्तान हुए, वहां तकी उस्मानी साहब और रफी उस्मानी साहब के वालिद, और हमारे बहुत बड़े अकाबिर में से हुए हजरत मौलाना खैर मोहम्मद साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह, दोनों बड़े पाए के दीन के उमूद हुए। मेरे हजरत फरमाया करते थे दीन के सुतून थे ये हजरात। एक दिन थाना भवन में शेख की मजलिस में, मजलिस के बाद आपस में गुफ्तगू करने लगे कि मजलिस में तुम्हारे तासुरात क्या होते हैं। हजरत मौलाना खैर मोहम्मद साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत मेरी तो ये कैफियत होती है कि जितने भी मजलिस वाले बैठे होते हैं मैं इन सब से अपने को बदतर समझता हूं। हकीकतन ये हजरात फरमाते नहीं थे, ये इनका हाल बना हुआ था, पूरी मजलिस में मुझसे ज्यादा बदतर कोई नहीं है। हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, यही कैफियत मेरी है, ऐसा ही अपने को मैं समझता हूं। तो इन्होंने दोनों में मशवरा हुआ कि हम इस कैफियत को अपने हजरत से बयान करें। मुजद्दिदुल मिल्लत हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह खिदमत में हाजिर हुए कि हजरत हमारे आपस में एक बात चली, ये फरमाते मेरा ये हाल है, ये मेरा भी यही हाल है, अगर ये बात काबिल इस्लाह है तो हमारी इस्लाह फरमाइए, शेख से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। जितना जितना मेरे हजरत फरमाते थे शेख को खुल के अपना हाल कहेगा उतनी उसकी शफकत बढ़ती चली जाएगी। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया, फरमाया तुम दोनों का ये हाल है, जिस वक्त मैं मजलिस में बैठा होता हूं मेरा भी यही हाल है। कभी भी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने ये समझकर बयान नहीं किया कि ये हजरात इस्लाह के मोहताज हैं, अपने को इस्लाह का मोहताज समझ के बयान किया। एक मरतबा ख्वाजा साहब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के महबूब खलीफा ख्वाजा अजीजुल हसन साहब मजसूब गौरी रहमतुल्लाह अलैह, अजीब व गरीब मेरे हजरत फरमाया करते थे बारगाहे खुसरवे बारगाहे अशरफी, थाना भवन के अमीर खुसरो थे हजरत ख्वाजा साहब, उनसे फरमाया अजीब बात थी। अल्लाह ताला کہ اپنے کو مٹانا چاہیے, اس پر بات چل رہی تھی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت مفتی شفیع صاحب سے کہ میری بھی یہی کیفیت ہے, اپنے کو میں ایسا ہی سمجھتا ہوں. تو عزیزہ نے من, ہاں واز حضرت خواجہ صاحب نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت طبیعت میں کچھ تیزی ہے, غصہ پیدا ہو گیا ہے, اس کی اصلاح فرما دیجئے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ خواجہ صاحب ایک مرتبہ میری طبیعت میں بھی تیزی پیدا ہو گئی تھی, میں نے اپنی اصلاح کے لیے واز کہا تھا غصے پر, اس کا نام ہے الغضب, اس کا مطالعہ کر لیجئے, طبیعت اعتدال پر آ جائے. یہ بات بیان فرما کر میرے حضرت فرمایا کرتے تھے مجدد الملت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ, جب اپنے کو سناتے تھے یہ سمجھنا کہ لوگ اصلاح کے محتاج ہیں پھر بیان کرنا, فرمایا پتہ نہیں لوگوں کی کس طرح جسارت ہو جاتی ہے. کانپتے کانپتے فرمایا کرتے تھے ہم تو اپنا سبق دہراتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی طالب صادق کی صحبت کی برکت سے ہماری اصلاح فرمائے, اور یہی سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. جو اصل بات میں حضرت کی جو باتیں سنی, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, اس کے اوپر جو میرے حضرت نے ارشادات فرمائے تھے وہ مختصراً عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں, جیسا کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں. اس پر بیان فرما کر فرمایا کرتے تھے جانتے ہو توبہ کسے کہتے ہیں, توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی راہ گیر راستہ چلتا ہوا چلا جا رہا ہے, چلتے چلتے وہ اپنی منزل مقصود سے بھٹک گیا, جانے کے بجائے منزل سے کہیں اور چلا گیا, بھٹک گیا. اب کسی نے بتایا اس کو کہ بھائی تمہاری منزل تو وہاں ہے, یہاں تم کہاں آ گئے؟ وہ لوٹ کے واپس آیا اور اپنی منزل پر پہنچ گیا. اسے کہتے ہیں توبہ. بندہ خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھا, اور اعلی حضرت ہمارے مسیح الامت نبر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے مومن اور قصدن گناہ کرے سمجھ میں نہیں آتا. مومن کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ جان کے گناہ کرے. حضرت نے صاف لکھا ہے کہ نادانستہ طور پر خطان گناہ ہو گیا, اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت فرماتے تھے مومن اور گناہ کرے سمجھ میں نہیں آتا. جس حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ, حضرت شیخ کے والد محترم, فرمایا کرتے تھے مسلمان ہو اور جھوٹ بولے میری سمجھ میں نہیں آتا, میری سمجھ میں نہیں آتا مسلمان ہو اور جھوٹ بولے. یہی حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ ہمارے اعلی حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ گناہ مومن کی شان سے بعید ہے کہ وہ گناہ عمدن کرے, قصدن کرے, جان بوجھ کے کرے. خطان, نسیانن, بھولے سے, نفس و شیطان سے مغلوب ہو گیا, گناہ کر بیٹھا, کر بیٹھا تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے سمندر پر کھڑا ہے پانی پر, وہ کہہ رہا میرے ہاتھ گندے ہیں, ہاتھ گندے ہیں تو دھو لے. اس کا تریاق, گناہوں کا تریاق بھی عطا فرما دیا توبہ صادقہ. ایک میرے حضرت یہ بیان فرمایا کرتے تھے, اکثر لوگوں نے یہ عادت بنا لی ہے کہ میاں ہم تو گنہگار ہیں, ہم تو گنہگار ہیں. فرمایا یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے, جس کو دیکھو میاں ہم تو گنہگار. ارے گنہگار ہو کس کے؟ ہمارے گنہگار ہو یا غفور الرحیم کے گنہگار ہو؟ توبہ کر لو, سناتے کیوں پھرتے ہو؟ جس کے گنہگار ہو ندامت کے ساتھ اس کے سامنے توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ہمیں کیوں گواہ بناتے ہو اپنے گناہوں پر؟ وہ غفور الرحیم ہے. سارے گناہ کر کر کے زمین بھی پاٹ دو پھر بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے. جس کے واقعہ احادیث میں بے شمار واقعات آئے, 100 قتل کرنے کا جو واقعہ آیا بنی اسرائیل کا, صحابہ اکرام کو آپ نے سنایا 99 قتل کیے تھے, پھر ایک اور کر دیا 100 ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاف فرما دیا. وہ کیسا فضل فرمایا کہ ان کی توبہ کیسی قبول فرمائی. فرشتوں میں جب آپس میں جھگڑا ہوا, وہ نیکوں کی بستی کی طرف جا رہے تھے, اس واقعے کو بیان فرما کے میرے حضرت فرمایا کرتے تھے توبہ کی تکمیل جب ہوگی کہ صحبت بری, بد صحبت میں جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے ہجرت کر جائیں. اب توبہ تو کر لیتا ہے لیکن اس پرانی صحبت کو, دوستوں کو نہیں چھوڑتا جن کی صحبت میں رہ کے گناہ ہوئے تھے. اس کی تکمیل جب ہوگی اس حدیث کا واقعہ سنا کے کہ جب ان کی ان راہب نے فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ سے ضرور 100 قتل ہو چکے تو معاف فرما دیں گے، لیکن تم یہ بستی چھوڑ کے نیکوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ، تو ہجرت کر جائے جس صحبتوں میں رہ کر کے معاصی کا صدور ہوا ہے، ان صحبتوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ تو عزیزان من، اللہ تعالیٰ 100 قتل والے کی بھی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سود خور تھے، بعد توبہ کے اولیاء امت کے سردار بنے، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اولیاء امت کے سردار بنے، بشر حافی رحمت اللہ علیہ ہمہ وقت نشے میں رہتے تھے، شراب خانے میں پڑے رہتے تھے، اللہ نے کیسی توبہ قبول فرمائی، اولیاء امت میں سے ہوئے۔ التائب حبیب اللہ، جس آن جس گھڑی، یہ میرے حضرت شیخ کے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، انہیں کی باتیں ہیں، نقل کر رہا ہوں اپنی اصلاح کی نیت سے، جس آن جس گھڑی بندے سے گناہ کا صدور ہوتا ہے، عین اسی وقت بے چینی، پریشانی، شرمندگی، خجالت، ندامت سوار ہو جائے، اف اللہ نہیں کیا کر بیٹھا، یا اللہ میں کیا کر بیٹھا، جس گھڑی ندامت آتی ہے اسی گھڑی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ توبہ کے 4 ارکان بیان فرمایا کرتے تھے، پہلا رکن ہے ندامت، جو گناہ ہو گیا اس کو چھوڑ دو، پہلا تو یہ ترک، اب ترک کرتا نہیں اور تسبیح پڑھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ کی استغفر اللہ۔ پہلی شرط توبہ کی یہ ہے، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس کو ترک کر دو۔ دوسری شرط ہے ندامت، ارکان اربعہ میرے حضرت بیان فرمایا کرتے تھے توبہ کے، دوسری شرط ہے ندامت، یا اللہ معاف فرما، شرمندگی، خجالت، چین نہ آئے جب تک کہ معاف نہ کرا لے گناہ۔ تیسری شرط آئندہ نہ کرنے کا ان کے فضل پر نظر کرتے ہوئے، یہ میرے حضرت کے الفاظ ہیں، کتب میں الفاظ آتے ہیں کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، میرے حضرت کے الفاظ مبارک عجیب، آئندہ نہ کرنے کا آئینی پختہ ارادہ ان کے فضل پر نظر رکھتے ہوئے، کہ اللہ آپ کی توفیق شامل حال ہوگی میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں، آپ کی توفیق شامل حال رہے آئندہ بھی میرے کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، آئینی اور پختہ ارادہ کہ جان چلی جائے گی، میرے حضرت کے الفاظ ہیں، گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ 3 رکن توبہ کے لیے، ترک، ندامت، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ 4 بات بیان فرمایا کرتے تھے حقوق واجبہ، کسی کا قرض لے لیا توبہ سے معاف نہیں ہوگا، کسی کا مالی حق دبا لیا، غیبت کی ہے توبہ سے معاف، برا بھلا کہا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، حقوق واجبہ جو ذمے ہیں ادا کرے یا معاف کرائے، اور قرض کا تو فرمایا کرتے تھے شہادت سے بھی معاف نہیں ہوگا، حج کر لے اس سے بھی معاف نہیں ہوگا، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، قرض معاف نہیں ہوگا، یا تو ادا کرے یا اس سے معاف کرائے۔ 4 رکن یہ بیان فرمایا کرتے تھے توبہ کا، جب ان 4 ارکان کے ساتھ بندہ توبہ کرتا ہے، اسی گھڑی، اسی دم، اسی آن میں اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے لوگ مجلسیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سننے کے بعد چھوڑ دیں گے، فرمایا یہ گا گی گے نکال دو، یہ میرے حضرت کے الفاظ ہیں، اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے جب اللہ تعالیٰ نے وہ بات سنوا دی اپنے فضل سے اور کہلوا دی، انہی کا فضل ہے، وہی کہلوا رہے ہیں، وہی سنوا رہے ہیں، تو اسی وقت ارادہ کر لو یا اللہ چھوڑ دی۔ جس گھڑی اس نے ارادہ کیا، مثلا ایک بندہ ہے، طبیعت کہتے ہوئے بھی محجوب ہوتی ہے، داڑھی منڈواتا ہے، فرمایا کرتے تھے اس کے آنے میں تو وقت لگے گا، بیٹھے بیٹھے اس نے ارادہ کر لیا، یا اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، بارش کے حکم میں آ گیا، یہ حضرت فرمایا کرتے تھے، جس وقت کے تائب ہوا وہ کہ یا اللہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، ہاتھ نہیں لگاؤں گا، عین اسی گھڑی وہ بارش کے حکم میں آ گیا۔ ایک مرتبہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ تشریف لائے ہوئے تھے، خلاف معمول بڑے بڑے علماء موجود تھے، ایک صاحب تھے وہیں ماڈل ٹاؤن کے، حضرت انہیں فرمایا کرتے تھے پہلوان صاحب، ابا جی رحمت اللہ علیہ، محبت سے، وہ بیچارے داڑھی نہیں تھی ان کی، نماز کا وقت تھا ایک دن، سب موجود تھے، میرے حضرت بھی، میں بھی پیچھے کھڑا تھا، خلاف معمول حضرت مسیح الامت نے ان کا ہاتھ پکڑا اور مسلح پہ بڑھا دیا. بڑے بڑے علماء دیکھنے لگے کہ ان کی داڑھی بھی نہیں ہے اور نماز کے لیے مسلح پہ بڑھا دیا. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہنے کی. اب جب سلام پھیر چکے میں نے اپنے حضرت سے فوراً, ہم تو بچے طالب علمانہ اشکال, کہ حضرت یہ کیا کیا, ان کی تو داڑھی بھی نہیں ہے پہلوان صاحب کے. فرمایا دیکھنا کیا حال ہوتا ہے, ہماری نظر ظاہر پر ہے, ان کی نظر باطن پر ہے. ابا جی نے انہیں مسلح پہ نہیں بڑھایا, اس میں سب کچھ کر گئے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا. وہ بڑھایا ہی نہیں تھا, نہ معلوم کیا توجہ ڈالی تھی اور کیا سمجھ چکے تھے. پہلوان صاحب جب مسلح پہ کھڑے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اب تک روتے ہیں اس بات کو کہ ابا جی نے مجھ جیسے گنہگار کو مسلح پہ بڑھایا. یہ ستار کے بندے ہوتے ہیں, صفت ستاریت لیے ہوئے ہوتے ہیں. حلیمیت, ستاریت, غفوریت, ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتی ہے. اس لیے کبھی بزرگوں سے اپنے احوال چھپانے نہیں چاہیے. میرے حضرت فرماتے تھے پوری کی پوری کیفیت بزرگوں سے کہہ دو. مسلح پہ کھڑا کرنا تھا. اس دن کے بعد پہلوان صاحب نے, بعد میں یہ گفتگو ہوئی, میرے حضرت نے تمام علماء سے جب آپس میں نجی گفتگو ہوئی یہی فرمایا کہ آپ پہلوان صاحب سے پوچھ لیجئے جس وقت مسلح پہ کھڑے ہوئے ہیں داڑھی منڈوانے سے توبہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. اور حقیقت تھی, انہوں نے یہی کہا, میں پہلے سوچتا رہا کہ ابا جی میرا ہاتھ پکڑ کے مسلح پہ کھڑا کر رہے ہیں, ہوگا کیا. تو میں نے اسی وقت توبہ کی اس گناہ سے, یا اللہ میں آج کے بعد اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تب مسلح پہ کھڑا ہوا اور قطب العالم پیچھے نماز پڑھ رہا. یہ نظروں سے کام کر دیا. تو عزیزان من فرمایا کرتے تھے چھوڑوں گا, گا گی گے سب نکال دو. اسی وقت مجلس میں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لو, یا اللہ اسی وقت چھوڑتا ہوں. جس وقت ارادہ کر لیا پختہ ندامت کے ساتھ, ماضی پر لا استغفار ہو چکا, ماضی ماضی, جب توبہ کر لی سب معاف. ایک بات یہ فرمایا کرتے تھے, کسی کی عمر 50 سال ہے, آج اس نے توبہ کی, آج تک کا حساب اللہ تعالیٰ سب صاف فرما دیتے ہیں. آج کے بعد جو گناہ ہوگا پچھلا حساب نہیں لکھا جائے گا, آج کا جو گناہ ہے وہ آج ہی سے لکھا جائے گا. اس لیے توبہ کبھی ٹوٹتی نہیں ہے. یہ مت سوچا کرو توبہ ٹوٹ گئی. ماضی و مستقبل است پردہ خدا است, یہ بھی اللہ کے درمیان پردہ ہے. آدمی روتا رہتا ہے ہم نے یہ کیا یہ کیا, جب صدق دل سے توبہ کر لی اب ماضی کو چھوڑو. مستقبل میں کیا ہوگا اندیشے لگے ہوئے ہیں, اللہ سے پناہ مانگ لو. اصل چیز جس پر توجہ دیا کرتے تھے, اپنے حال کی نگرانی کرو, کیونکہ یہ حال ہی مستقبل بنتا ہے اور حال ہی ماضی بنتا ہے. حال کی نگرانی رکھو کہ اس وقت ہم سے کوئی کام مرضی محبوب کے خلاف نہ ہو. جو ماضی ہے جب توبہ صادقہ کر چکے وہ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. صحابہ اکرام کی اسی تسلی کے لیے تو یہ ہے ان اللہ غفور الرحیم. اب حال کی اپنی نگرانی رکھو, اپنے بزرگوں کے سامنے اپنا کچا چٹھا بیان کرتے رہو, اور اگر پھر خطا ہو جائے تو پھر گھبرانے کی بات نہیں, توبہ ٹوٹتی نہیں ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو, معافی مانگ لو. التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں تھا. اور فوراً سے پیشتر میرے حضرت فرمایا کرتے تھے جس گھڑی توبہ کرتا ہے تاج ولایت اللہ تعالیٰ اس بندے کے سر پہ رکھ دیتے ہیں, اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ اعلی حضرت مسیح الامت نور اللہ مقدہ نے تقریباً 1 مہینے تک مقام توبہ پر بیان فرمایا. مقامات باطنہ میں سے یہ بھی ایک مقام ہے مقام توبہ. مستقل ایک پٹیالے کے ایک پیر صاحب تھے بدعتی, وہ مجلس میں آئے ہوئے تھے جلال آباد شریف. تو انہوں نے جب یہ بیان سنا توبہ کا تو کہنے لگے حضرت اب تک تو ہماری مقام توبہ ہی کی تکمیل نہیں ہوئی. تو حضرت نے فرمایا سو کیا ہوا, تو حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی اور مقام توبہ کی ان کی تکمیل کرائی. حضرت نے فرمایا مریدین کو جواب مت دو, مزید مرید مت کرو اور مجلس میں بیٹھتے رہو. پٹیالے کی طرف کے تھے, یہ میرے حضرت نے واقعہ سنایا تھا. تو عزیزان من بزرگان محترم, یہ اپنا سبق جو اپنے شیخ کی خدمت میں سیکھا سنا, اللہ تعالیٰ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فرمایا کرتے تھے گناہ سمجھ میں نہیں آتا بندہ کس طرح کرتا ہے, اور اگر ہو گئے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, فوراً سے پیشتر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں پر پکی سچی توبہ کر لو، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی پریشانی کی نوبت نہیں آئے گی. اور یہ شیطان کی طرف سے کہ ہم گنہگار ہیں اور ماضی کے گناہ یاد دلا دلا کے اللہ کے درمیان حجاب قائم کرانا چاہتا ہے، فوراً کو اللہ ہمارا اللہ غفور الرحیم ہے. اور لیکن اس کے بھروسے گناہ کرنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، عزیزان من وہ توبہ کے ارکان یاد رکھیے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور غفور الرحیم کے بھروسے گناہ کرنا. اس کی مثال یوں دیا کرتے تھے کہ گھر میں برنال رکھی ہے، اس کے بھروسے مرہم رکھا ہے، ہاتھ کوئی جلاتا ہے؟ کوئی نہیں جلاتا. تو توبہ کے بھروسے گناہ کرتے کیوں؟ نادانستہ طور پر خطان نفس و شیطان سے مغلوب ہو کے ہو گیا فوراً سے پیشتر توبہ کر لیجیے. التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ. توفیق الہی اپنے حضرت کی برکت سے چند باتیں ان کی سنی ہوئی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. پکی سچی توبہ صادقہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. يا ارحم الراحمين. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو دانستہ کیے وہ، جو نادانستہ ہو گئے وہ، چھوٹے بڑے عمدن کیے یا اللہ، جو چھپ کے کیے یا اللہ، جو اعلانیہ کیے، ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں پر یا اللہ تکلیفیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں یا اللہ، جانور بھی پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے گناہوں کے سبب. یا اللہ ہمارے گناہ ہم کو کھا گئے، امت مسلمہ پریشانیوں میں مبتلا ہو گئی. ہم سب کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ امت حبیب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ مشکلات کو دور فرما. یا اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ ہم سب کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ توبہ صادقہ کرتے ہیں، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں، یا اللہ آپ کے فضل پر سہارا لیتے ہوئے، یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ ہم سب کو نفس و شیطان کے شر سے حفاظت میں رکھنا، ماحول کے شر سے یا اللہ، حاسدین کے شر سے، ساحرین کے شر سے، بدناظرین کے شر سے یا اللہ حفاظت فرما. گھر گھر میں امن چین سکون عافیت عطا فرما. منکرات کو یا اللہ ہمارے گھروں سے دور فرما. یا اللہ ہم سب کی اصلاح آسان فرما اور جلد فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ جو باتیں یا اللہ سنوائی ہیں آپ نے اپنے محبوب کی، ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے حضرت کے درجات بہت بلند فرما، اعلی علیین میں خاص مقام قرب عطا فرما. یا اللہ جو باتیں حضرت بیان فرما گئے ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. جو ہمارے بزرگان دین حیات ہیں یا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے فیض کو عام و تام فرما. ہم سب کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو دینی جماعتیں، مدارس، یا اللہ انجمنیں، اکیڈمی، جہاں کہیں دین کا کام چل رہا ہے، یا اللہ ان کو تا قیامت آباد رکھنا. یا اللہ اخلاص عطا فرما، ہر کام میں اخلاص عطا فرما. جو کام بھی ہو آپ کی رضا کے لیے ہو، کچھ وہ حسد سے یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، بچا لینا. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھنا. یا اللہ ہم سب کے والدین کی عمروں میں برکت فرما. جن کے والدین وفات فرما گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے تمام علماء کی عمروں میں برکت فرما. یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی خاص حفاظت فرما. مسلمانان عالم کو غلبہ اور شان و شوکت عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو قرضدار ہیں، پریشان ہیں، ان کے قرضوں کو دور فرما. رزق میں برکت فرما، اعمال میں برکت فرما، عمر میں برکت فرما. یا اللہ ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرما،
ماحول کے شر سے یا اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت کرتا ہوں، ان کے دلوں کو ہدایت کی طرف پلٹ دے، یا اللہ اپنا بنا لے، ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق خاص نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا